الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ تعالی نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پورے عالم میں نشانیاں بکھیر دی ہیں. آسمان کو دیکھتا آدمی تو سوچتا ہے کہ اتنی عظیم مخلوق کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. اگر کسی کے اندر ذرا بھی عقل اور شعور ہو تو وہ لازمی سوچے گا کہ یہ آسمان خود بخود وجود میں نہیں آیا, یہ پہاڑ کسی نے مضبوطی کے ساتھ زمین کے اوپر رکھ دیے ہیں کہ جب تک اس کا پیدا کرنے والا اس کو نہیں ہلاتا یہ ہلتے نہیں ہیں. یہ نہریں پانی کی کسی عظیم ذات نے چلا دی ہیں کہ یہ چلتی رہتی ہیں. آدمی ان چیزوں کو سوچے تو اس کے قلب میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو سوچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فکر و غور کرو, اللہ کی ذات میں فکر نہیں کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے سے انسان جو ہے وہ کسی یعنی ایسے نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا, اور مخلوق میں فکر کرنے سے ایسے نتیجے پہ پہنچے گا جو اس کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو ہمیں مفید چیز کی طرف جانا ہے, اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی سوچتے ہوئے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے, تفکروا فی خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں فکر و غور کرو. وفی انفسکم, اگر تم اپنے ہی اندر غور و فکر کرو گے تو تم بے شمار نشانیاں پاؤ گے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. ایک مکھی خود بخود وجود میں نہیں آ جاتی, ایک مچھر خود بخود وجود میں نہیں آ جاتا, اس کو کوئی وجود بخشنے والا ہے, اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. اگر یہ انسان سمجھے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہیں, اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ انسان جنگل میں جاتا ہے, وہاں دیکھتا ہے کہ ایک گھر بنا ہوا ہے, اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ گھر خود بخود وجود میں آ گیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ جنگل میں جاتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ شاندار گھر بنا ہوا ہے, تو لازمی انسان سوچتا ہے کہ یہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. یہ ایسا کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ سوچے گا کہ سیمنٹ جو ہے خود بخود اڑتے ہوئے فیکٹری سے آ گیا, سریا خود بخود اڑتے ہوئے آ گیا, خود کٹ گیا اور حساب سے کٹ گیا اور دیواروں پہ لگ گیا, اس کے پلر کھڑے ہو گئے خود بخود پلستر ہونے لگا, خود بخود جو ہے اس کی فنیشنگ ہونے لگی, پنکھے آگے لگ گئے, بجلی کی تارے خود بخود بچ گئی اس کے اندر. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو ایک گھر جو ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ پورا عالم, پورا کارخانہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. جو شمس و قمر سورج چاند کی جو رفتار ہے وہ اللہ نے خود مقرر کی ہے، سورج چاند کی رفتار اللہ نے خود مقرر کی ہے، کتنے روٹیشن لگانے ہیں سورج کے چاروں طرف ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، نہ سورج ایک انچ آگے آتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، جہاں مقرر کیا ہے اسی مقررہ وقت پہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، جب اللہ نے حکم دیا طلوع ہونے کا اسی وقت وہ طلوع ہوگا، جس وقت اللہ نے حکم دے دیا غروب ہونے اسی وقت وہ غروب ہوگا، روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے سورج طلوع ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ فرمائیں گے ہاں طلوع ہو جاؤ، قیامت کے قریب اس کو اجازت نہیں ملے گی تو وہ طلوع نہیں ہوگا۔ تو جتنے بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان سب چیزوں میں فکر و غور کرنا چاہیے، ہم ان چیزوں کو صرف ایسی سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میری ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری ذات خود یہ دلیل ہے اس عظیم ہستی کی، میری ذات جو ہے اللہ نے جو مجھے پیدا کیا ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب اس کی ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے بچے کی تخلیق فرماتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا وہاں آ کے کوئی آنکھیں فٹ کر رہا ہو، کوئی کان فٹ کر رہا ہو، دل جو ہے سینے میں رکھ رہا ہے، یہ خود بخود اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کے بچے کے اعضا تدریجن جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر 9 مہینے کے بعد ایک صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے میرے پیارے دوستو، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کریں گے اللہ سے محبت پیدا ہوگی کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے یہ اعضا بنائے، اتنے پیارے ہاتھ بنائے میرے آپ نے، دیکھیں ہاتھوں کے اندر بھی ہر چیز کسی نہ کسی کام کے لیے ہے، اللہ نے ناخن بنائے ہیں تاکہ میرے بندوں کو پریشانی نہ ہو کھجانے میں، اگر ناخن نہ ہوتے تو کیسے ہم کھجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چار انگلیاں پیدا فرما دی، ایک انگوٹھا پیدا فرما دیا، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے ہی فائدے کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ میرے بندے دنیا میں جا رہے ہیں تو ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ہیں کتنا ہمارے آرام کا خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل ہمیں عطا فرما دیے ہیں، ہر علاقے کے حساب سے جو علاقے کا جس مزاج کا انسان ہے اسی مزاج کے علاقے کے حساب سے اللہ نے وہاں کے پھل پیدا فرما دیے، اور کھانے وہاں کے الگ الگ ہر یعنی شہر کے اور ہر ملک کے حساب سے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے نباتات اور یہ سبزیاں پیدا فرما دی ہیں، پھل ہیں الگ الگ قسم کے پیدا فرما دیے ہیں، ایک ہی قسم کا پھل ہوتا ہے دنیا میں تو کھا کے بالکل اکتا جاتے کہ سیب بھی بس سیب بھی اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، اب آپ دیکھیں باہر جاتے ہیں تو ٹھیلا دیکھتے ہیں سینکڑوں قسم کے پھل رکھے ہوتے ہیں، ارے بھائی یہ پھل کس نے پیدا کیے ہیں، اس ذات نے پیدا کیے ہیں جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر سیب میں الگ الگ مزہ ڈال دیتے ہیں، پاکستان کا سیب میں الگ مزہ، اور آپ جناب لندن جائیں گے وہاں کے سیب میں الگ مزہ ہوگا، امریکہ جائیں گے وہاں کے سیب میں الگ مزہ ہے، آپ دیکھیں اسی زمین کے اندر جو پاکستان کی زمین ہے اس میں آپ آم کتنے قسم کے آم پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ جس زمین سے یہ درخت نکل رہے ہیں وہ زمین تو ایک جیسی ہے لیکن مٹی ہے، اس مٹی کے اندر سے وہ درخت پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس درخت کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہی پھل وہ درخت دیتا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آم کے درخت کے اوپر سیب آ رہا ہے یا سیب کے درخت کے اوپر آم آ رہا ہے، اور اللہ نے کھجورے جو ہیں کیسی لمبا درخت پیدا کر دیا اور اس کے اوپر کوئی کور نہیں ہے، کھجوروں کے اوپر کور نہ ہونے کی وجہ سے بھائی میرے بندوں کو یہ نہ ہو کہ مٹی وغیرہ دھول مٹی اس پہ لگ جائے میرے بندے کیسے کھائیں گے، تو اس کے درخت کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند کر دیا تاکہ مٹی دور سے وہ دور رہے. وہ اتنا بلندی میں لے گی اس درخت کو تو وہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر دیکھیں گے کیلے کو, دیکھیے کیلے آئے کہ اوپر اللہ نے کور پیدا کر دیا ہے. کیسی پیکنگ, ایسی خوبصورت پیکنگ ہے, اٹریکٹیو پیکنگ ہے. ہر پھل کے اوپر اللہ نے پیکنگ پیدا کر دی. اور ایسے بھی پیش نہیں کیا اپنے بندوں کو کہ جاؤ یہ لو کیلا, چھیلا ہوا کیلا کھاؤ. کیا شان ہے, کیا محبت ہے کہ اپنے بندوں کو ایسے خوبصورت پیکنگ کے اندر نہ پھل جو ہے اللہ پیش کر رہے ہیں کہ میرے بندوں یہ لو تم کھاؤ. سیب کے اوپر چھلکا ڈال دیا ہے تاکہ سے اندر کا جو ہے وہ خراب نہ ہو. کیلے پہ چھلکا ڈال دیا تاکہ اندر کا خراب نہ ہو. انار و انار کے اندر کیسے ہے, کبھی آپ نے انار کھول کے دیکھا؟ کبھی ہم نے تصور کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانے کو کیسے لڑی بنا کے وہاں پہ انار کے اندر رکھا ہوتا ہے, اور اس کے اندر جوس بھرا ہوتا ہے, دانے ہوتے ہیں اس کے اندر. کیسی پیاری پیکنگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں بنگلہ دیش میں آ جائیں گے, وہاں دیکھیں گے پھل ہے کٹہل, اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے. اس کے درخت بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں, اتنا بڑا درخت ہوتا ہے. اس کو آپ کھولیں گے تو اتنا بڑا بڑا پھل ہوتا ہے, جیسے کھجور سے بھی بڑا پھل اس کے اندر ہوتا ہے. ایسے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہوتا ہے, لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست کرم سے اس کے اندر ایک ہی چیز سجا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ میرے بندے جب اس کو کھولیں تو ان کو خوشی ہو. یعنی بے ترتیبی سے بھی نہیں لگایا دانوں کو. اگر بے ترتیبی سے دانے لگے ہوتے تو اتنا مزہ نہیں آتا من, ہے نا. جب اس کو انار کو جب یوں آدھا توڑتے ہیں تو ہر دانہ ترتیب سے رکھا ہوتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے دیکھیے اس کو. تو یہ چیزیں جب دیکھتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے, اور اللہ میں فدا ہوتا ہے کہ میرے مالک نے میرے لیے کیسے کیسے کارخانے دنیا میں کھولے ہوئے ہیں. یہ سب کارخانے ہیں, یہ آم کا درخت سمجھو کہ آم کا کارخانہ ہے, کیلے کا درخت کیلے کا کارخانہ ہے, امرود ہیں کیسے کیسے امرود ہیں, پاکستان کے اندر ہی الگ الگ قسم کے امرود ہیں, پنجاب کا امرود الگ ہے, یہاں کا امرود الگ ہے نا. اور اگر اس کو کاٹیں گے تو باہر حصے میں گودا, اندر دانے بھرے ہوتے ہیں اس کے اندر, کوئی لال ہوتا ہے, کوئی ہرا ہوتا ہے, کوئی وائٹ ہوتا ہے. ساری کیسی پیاری پیکنگ, اٹریکٹیو پیکنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے, ہے نا. اسی طرح سے میرے دوستو آسمان, انسان دیکھتا ہے پانی کو, کتنی بڑی نعمت ہے پانی کی, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جس کے بغیر زندگی ہی ناممکن ہے. تو جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں اس کو فراوانی میں پیدا فرما دیا. ہوا ہے, اس ہر انسان کی ضرورت ہے, آکسیجن ہے, اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ وافر مقدار میں اس کو پیدا کر دیا ہے تاکہ میرے بندے پریشان نہیں ہو, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ان کو ہو. پانی ہے اتنی وافر مقدار میں پیدا کر دیا ہے کہ ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے پانی بھی, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ عام کر دیا ہے نا. بہرحال تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب حق تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. انسان اس کو دیکھے, اس پہ غور کرے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مخلوق کے اندر غور کرو کہ اللہ نے کیسے یہ ساری چیزیں سجائی ہوئی ہیں. یہ سارا کارخانہ سجایا ہوا ہے, ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اس کی سجاوٹ دیکھو, اس کے رنگ دیکھو, اس کے یعنی عنوانات دیکھو, اور اس کے سائز دیکھو. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کیلے کے اندر ہی کوئی چھوٹا کیلا ہے, کوئی درمیانہ ہے, کوئی بڑا کیلا ہے, کوئی عجیب عجیب اس کے اندر ذائقے ہیں. امرود کے اندر الگ الگ سائز ہیں اس کے بھی, آم ہیں, کتنی اس میں قسمیں ہیں. جب آم کا موسم آتا ہے, یہ کیا, یہ انور رٹور ہے, یہ چونسا ہے, یہ دسیڑی ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے آم کے, ہے نا. اور کون سا بڑا سا آم جو ہے, سندڑی, سندڑی ہوتا ہے. اور کتنے کتنے قسم کے آم ہیں, بے شمار نام ہیں ان کے آموں کے, تاکہ میرے بندے کو, میرے بندے کا جو مزاج ہو تو اس مزاج کے حساب سے آم کھا لے, ہے نا. کیا کیا کہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، بندہ کے ساتھ کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تقویٰ کا، اسی اللہ نے، جس اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت اور ان کے کتنے آرام کا خیال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی چاہیں گے ہمارا نقصان، ہمارا گھاٹا چاہیں گے؟ نعوذ باللہ، سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ ایک اتنا بڑا محسن آپ کا کہ آپ کی یعنی پیدائش سے پہلے سے لے کر جب آپ ابھی نقطہ تھے اپنی ماں کے پیٹ میں، اس وقت سے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کر رہے ہیں اور مرتے وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا خیال کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمارا نقصان سوچیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں یہ ہماری آزادی میں رکاوٹ بنتی ہیں، ہمیں آزاد یعنی ترقی میں ہماری رکاوٹ بنتی ہیں. شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ترقی میں رکاوٹ نہیں ہیں، وہ آپ کے یہ نقصانات جو ضرر ہیں، جو آپ کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گی، اس سے شریعت منع کرتا ہے، ترقی سے منع نہیں کرتا. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. شریعت ترقی کے لیے منع نہیں کرتا، لیکن جو طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں اس طریقے کو دیکھنا ہے کہ وہ طریقہ آیا آپ کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس پہ ہی حقیقی ترقی آپ کو مل سکتی ہے. اپنے طریقے پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ کو ترقی عارضی طور پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جو ہے ہوا میں اڑ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں سوئی لگائی اور ہوا نکل کے ساری پھسٹ ہو کے آپ نیچے گر جائیں گے زمین پہ. یہ ترقی کیسی ترقی ہے؟ ترقی تو وہ ترقی ہے، بندہ جو ترقی حقیقت میں کرتا ہے وہ بندہ ہے کہ جو زمین پہ اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے. یہ ترقی یافتہ بندہ ہے، یہ ترقی یافتہ ملک بھی وہی ہے جو اس ملک کے باشندے اپنے اللہ کو راضی رکھتے ہیں، وہ ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ باشندے ہیں، ان کی حقیقی ترقی ہے. اور یہ ترقی جو ہے یہی شریعت میں مطلوب ہے، ہمیں ترقی یہی چاہیے. اور یہ ترقی کا راستہ جب ہم اختیار کریں گے تو اس میں صرف دنیا کی ترقی کا وعدہ نہیں ہے، دونوں ترقیوں کا وعدہ ہے. دنیا کی کامیابی بھی اس میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اس میں ہے. جب انسان اچھے اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے اپنے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا. تزکیہ کرا لیا، تزکیہ فعل متعدی ہے، فعل لازم نہیں ہے. فعل لازم وہ ہوتا ہے جو اپنے فاعل پہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دور یعنی کرنے والے پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن متعدی وہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک مفعول بھی شامل ہوتا ہے. تو تزکیہ جو ہے انسان خود نہیں کر سکتا، یہ کسی سے تزکیہ کرانا پڑتا ہے. انسان خود ڈاکٹر نہیں بنتا، ڈاکٹر بنایا جاتا ہے. انجینئر خود نہیں بنتا، انجینئر بنایا جاتا ہے. عالم خود نہیں بنتا، عالم بنایا جاتا ہے. کسی عالم کے ساتھ رہتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے، کسی انجینئر کے پاس رہتا ہے، کسی لائر کے پاس رہتا ہے، یا لا اسکول میں پڑھتا ہے تو انسان لائر بن جاتا ہے. تو جب وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ہمارا تزکیہ جو ہے ہم کتاب پڑھ کے مزکی نہیں بن سکتے، مزکا نہیں بن سکتے. ہم کتاب پڑھ کے مزکا نہیں بن سکتے، انٹرنیٹ پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جا کے ہم جو ہے وہ دین حاصل نہیں کر سکتے. تزکیہ ایسے نہیں ہوتا میرے دوستو. تو جس نے تزکیہ کرا لیا اپنا تو وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کیا ہے؟ تفوزو فی دنیا والآخرہ، دو جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. دنیا میں بھی کامیابی اس کو ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. کامیابی، حقیقی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو، میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اپنے آسمان والے مالک کو راضی کر لے گا تو سمجھو کہ اس کے دونوں جہاں اس کے بن جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتے تھے تو وہ کہتے تھے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گئی. یہ کامیابی ہے دوستو, اللہ کے راستے میں جان دینا, اللہ کے راستے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا. غصے کا مرض ہے, اس وقت غصے کو قابو کرنا, یہ ہے اللہ کے راستے اپنی خواہش کو قربان کرنا. بدنظری کا مرض ہے, اس کو قابو کرنا, یہ اللہ کے راستے میں آپ نے اپنی آنکھیں قربان کر دی, ہے نا. جھوٹ بولنے کا مرض ہے, اس کو جھوٹ نہیں بولا آپ نے, اپنی خواہش کو قربان کر دیا, یہ اللہ کے راستے میں آپ نے اپنی زبان کو قربان کر دیا ہے. تو یہ قربانی, یہ حقیقی جو ہے وہ کامیابی ہے کہ جب بندہ جو ہے بھی جمیع اعضائی ہی و بھی جمیع کمیات ہی و بھی جمیع کیفیات ہی وہ اللہ تعالیٰ پہ فدا ہوتا رہے, اپنی تمام کیفیات کے ساتھ, اپنی تمام اعضا کے ساتھ, وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان پہ جاری کرتا رہتا ہے, جاری کرتا رہتا ہے. میرے اللہ اس وقت کا کیا حکم ہے, اذان ہو رہی ہے, گاہک دھڑا دھڑ گاہک آ رہے ہیں, دکان کھلی ہوئی ہے اور پیسوں کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے, اس وقت صدا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, لوگ بھی اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں, اس وقت ہمیں کیا پیارا ہے, ہماری نگاہ میں کیا بڑا ہے. اب اس دن کہتا ہے اللہ بڑا ہے, یہ کہتا ہے مال کہتا ہے میں بڑا ہوں, اس وقت بندہ کہتا ہے کہ نہیں, بڑا تو حقیقی اللہ ہے. جب وہ اپنی دکان کو بند کر کے چلا جاتا ہے مسجد کی طرف, تو سمجھو کہ اس نے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیا اور اپنے اوپر اس نے اللہ کا یہ حکم کو نافذ کر لیا ہے. تو اسی طرح سے میرے دوستو, نماز کا حکم جماعت کے ساتھ ہے, جماعت کے ساتھ سستی کی وجہ سے ہم جماعت کا نماز نہیں پڑھتے, اس میں بھی ہمت کر کے ہمیں, مردوں کے لیے جماعت واجب ہے, بغیر شرعی عذر کے جماعت کا چھوڑنا اس وقت میں, کوئی صحابہ کرام کے زمانے میں صرف منافقین تھے وہ جماعت کی نماز چھوڑتے تھے. ہاں, تو اس لیے ہمیں بغیر شرعی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے, ادا کرنی چاہیے جماعت کے ساتھ. تو میرے پیارے دوستو, یہ چیزیں ہیں کہ جس وقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو اس وقت اس کو ہر چیز میں یعنی ترقی محسوس ہوتی ہے. ہاں, ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے. یہاں تک کہ حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے, تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس کی اللہ تعالیٰ چٹنی روٹی میں بھی مزہ ڈال دیتے ہیں. وہ دنیاوی مزے کے یعنی ظاہری مزے کے وہ محتاج نہیں رہتا, چٹنی روٹی کھا رہا ہے اس کے اندر بھی اس کو بریانی کا مزہ آ رہا ہے, کیونکہ لذت تو اللہ نے ڈالنی ہے نا. ایک قورمہ کھاتا ہے انسان حرام کا, لیکن اس میں لذت ہی نہیں ہے, مزہ ہی نہیں ہے, مزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جب ہو جاتا ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, کاروبار ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اے اللہ آپ نے مجھے یہ بچے بیوی بچے عطا فرمائے, اے اللہ کاروبار آپ نے عطا فرمایا, صحت عطا فرمائے, گھر عطا فرمایا, گاڑی عطا فرمائی. اور جس کے پاس کم چیزیں ہیں وہ اپنے کم والوں کو دیکھے. آج ہم دنیا کے لحاظ سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دین کے لحاظ سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ارے بھائی وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, میں تو کم سے کم نماز تو پڑھتا ہوں, اس کی داڑھی میں نہیں ہے, میری داڑھی تو ہے نا, اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں, میرے ٹخنے تو کھلے ہوئے ہیں. تو ایسی حقارت کی نظروں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں جن کے اندر دینداری نہیں ہے. تو کسی بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, اگر وہ پردہ نہیں کرتی میں تو پردہ کرتی ہوں, وہ شریف پردہ نہیں کرتی میں شریف پردہ کرتی ہوں, وہ گانے سنتی ہے میں تو گانے بھی نہیں سنتی, تو اس حیثیت سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق دے رہے ہیں. اس حیثیت سے یہ تو نعمت ہے, لیکن اس نیت سے اس کو حقیر سمجھنا یہ جائز نہیں ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اس لیے اگر متکبر انسان ہے اس کے سامنے تکبر کرنا بھی عبادت ہے, جو متکبر انسان ہے, کیونکہ جو شخص تکبر کر رہا ہے اس کے سامنے وہ بتکلف کر رہا ہے, اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا, علاجن وہ تکبر کر رہا ہے اس کے سامنے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دل میں, یہ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر کمتر سمجھیں جبکہ ہمارے اندر صلاحیت ہے, اگر ہم عالم ہیں دوسرا غیر عالم ہے، میں حافظ ہوں دوسرا غیر حافظ ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے سمجھیں اس سے کم تر؟ تو حضرت قیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوچ لو کہ ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو اور میں قبول نہ ہوں، یہ سوچ لو کہ اللہ کے ہاں کوئی اس کا عمل قبول پسند آ گیا ہو جس کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن معاف فرما دیں گے، میرا کوئی عمل ایسا ہو جس سے میری گرفت میری پکڑ ہو جائے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو عمل کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈرنا اس لیے سے ہو کہ پتہ نہیں وہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو اللہ کے پیغمبر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں لیکن منہ اور ان کی زبان کے اوپر بس یہی کلمات ہیں کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول فرما لیجئے۔ تقبل جو ہے باب تفاعل سے ہے جس کے اندر یعنی خاصیت تکلف کی ہوتی ہے، اے اللہ ہمارا عمل یہ جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں یہ محض آپ کا کرم آپ کا فضل ہے، ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں تھی، ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی غیر محدود ذات کا حق ادا کر سکیں، لیکن آپ از راہ تکلف اس کو قبول فرما لیجئے، اس قابل تو نہیں ہے لیکن اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کی عظمتوں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کتنا انسان کو یہ جسم نہیں یہ زندگی نہیں، اس طرح کی ہزاروں زندگیاں مل جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی اور بڑائیوں کی یعنی وہ عظمتوں کی اللہ تعالیٰ کی حق ادا نہیں کر سکتا۔ سات سمندر اور سات دنیا کے سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائے، سات سمندر اس کے علاوہ اور سمندر بھی روشنائی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور بڑائی کو لکھنا چاہیں تو پوری سیاہی خشک ہو جائے لیکن اللہ کی عظمتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ ایسے عظیم مالک ہے میرے دوستو، ایسے عظیم مالک کو ناراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کا غضب اپنے اوپر حلال کر لینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ایسے ایسے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو غضب کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کسی قوم پہ نازل نہیں کیا تھا جو عذاب قوم لوط کے اوپر آیا تھا، اور اس کو آج اتنے فخر سے لوگ جو ہیں یعنی ان ممالک کے اندر اس کو تو جائز قرار دے دیا ہے، مردوں کے ساتھ مرد کی شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، جس ایسا فیل تھا، 6 لاکھ کی بستی تھی، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 6 لاکھ کی بستی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 500 پر ہیں، ایک پر سے اس پوری بستی کو اٹھا کے آسمان پہ لے گئے، آسمان پہ لے گئے، اور اس طرح سے جب اٹھایا بستی کو تو وہاں گھڑا ہو گیا، جہاں آج تحقیق کے مطابق وہ جگہ ہے جہاں جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دابرکاتہم نے فرمایا، لکھا ہوا ہے کہ وہ جگہ ہے ڈیڈ سی کے نام سے جہاں کوئی جاندار چیز ہے اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس کی تہ کے نیچے ایسے عجیب عجیب قسم کے پتھر ہیں، ممکن ہے کہ وہی پتھر ہوں جو اللہ نے بسائے ہوں ان کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان 10 منزلہ عمارت پہ چڑھا ہوا ہے، وہاں سے وہ چھلانگ لگاتا ہے یا اس کو دھکا دیتا ہے تو اس کی موت تو یقینی ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اتنا اوپر فرشتے لے گئے کہ اس بستی کے جو مرغ تھے جو کتے تھے ان کی آوازیں فرشتوں کے جو آسمان پہ فرشتے انہوں نے سنی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کے حصے کو ہم نے اوپر کر دیا، وامطرنا علیہم حجارہ، اللہ اکبر، دیکھیں تو صحیح کتنا غضب اللہ کو آیا اس فعل پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بستی پوری الٹ دی اور پھر ایک مردہ پڑا ہوتا ہے، مردہ پتا ہے آپ کو کہ یہ انسان مر چکا ہے، یہ مردہ ہے، اس کے اوپر آپ جھوٹوں کی بارش کریں، اس کو ماریں، اس کو پتھر سے ماریں تو یہ آپ کے انتہائی غضب کی دلیل ہے کہ یہ شخص انتہائی مجرم تھا۔ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کی پٹائی ہو رہی ہے، کتنا غضب آپ کو آئے گا. تو یقینی موت تھی جب اللہ نے ان کو الٹ دیا، اور ان کی موت تو یقینی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ پتھر برسائے، مسومتن عند ربک للمسرفین، ہر مجرم کا نام اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا، اور گویا کہ اس کے اندر ایک قسم کا رڈار لگا ہوا تھا، اسی مجرم کو تلاش کر کے پتھر اسی کو جا کے لگتا تھا. اللہ کو اتنا غضب آیا اس فعل پر، دنیا میں کسی قوم پہ ایسا عذاب میرے دوستوں نہیں آیا تھا، لیکن آج اس کو اتنا زیادہ اس کو عام کر دیا ہے کہ ان ممالک کے اندر جو ہمارے ان کے حقوق کا باتیں ہوتی ہیں، آزادی ان کو دی گئی ہے، اور کھلے عام یہ کام سب یعنی شادیاں ہو رہی ہیں. ہمارے جو مسلمان بھائی بہن جو وہاں پہ ہیں، جو بچے مسلمان بچے ہیں جو وہاں اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جب وہ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، ظاہر بات ہے ان کے دل میں اس کی کراہت اور اس کی نس کا نفرت ہونا دل میں پیدا نہیں ہوگا، ہے نا. تو ایسا خبیث فعل تھا میرے دوستو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقتلوا کلیہما، دونوں مجرموں کو، فاعل کو اور مفعول کو، دونوں کو قتل کر دیا جائے، اتنا خبیث فعل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر یہ فعل اچھا ہوتا، بچوں بندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا ہوتا خدا پتھر نہ برساتا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، تفسیر لکھ رہے تھے بیان قرآن، تو ایک حسین لڑکا آ گیا کمرے میں، کسی نے بھیجا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم حکیم الامت سمجھتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں ٹھہرے اور فوراً باہر آ گئے. اور باہر آ کے فرمایا کہ میری تنہائی میں کسی حسین لڑکے کو مت بھیجا کرو جو مجھے حکیم الامت سمجھتے ہیں، میرے اس عمل سے سبق لیں کہ جب میں اتنی احتیاط کرتا ہوں حسین لڑکوں سے، تو ان کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے. حسین لڑکا کیا ہے؟ جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی، امرد لڑکا، اس سے احتیاط کرنا حکمہ کحکم المرأۃ. علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا حکم مثل عورت کا ہے، لا يجوز اس کو دیکھنا سر سے پاؤں تک جائز نہیں ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت حسین تھے، حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سوتیلے بیٹے تھے، لیکن اپنے درس میں کان یجلس محمد فی درس ہی خلف زہر ہی مخافتائن ہی ما کمال تقواہ. امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے درس میں امام محمد کو، جن کے سوتیلے بیٹے تھے، اپنے پشت کے پیچھے بٹھاتے تھے ان کے حسن کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور معلوم نے بھی نہیں کروایا کہ ان کی داڑھی مونچھ آئی ہے کہ نہیں. جب ایک دن چراغ کے اندر داڑھی مونچھ یعنی داڑھی ان کی ہلنے لگی، تو پھر پوچھا کہ امام محمد تمہاری داڑھی آ گئی ہے، اب تم آگے آگے بیٹھ جاؤں. اتنی احتیاط کی ہمارے بڑوں نے، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کتنی احتیاط کرتے تھے، ذرا سا بھی جس کے اندر نمک ہوتا تھا، چاہے اب تو داڑھی مونچھ کی قید بھی نہیں ہے، داڑھی بھی آ گئی ہو، دل میں کشش محسوس ہوتی ہو اور دل میں خیالات پیدا آتے ہوں، گندے خیالات، اس سے احتیاط کریں، دور ہو جائیں. اسی طرح لڑکیوں کے اندر مرض ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ ذرہ برابر بھی یوں تو کرنے کا دل چاہے اور ذرہ برابر بھی گندے خیالات آنے لگے، اسے دور ہو جائیں، دور ہو جائیں اس سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ورنہ دور انسان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ میں آپ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جو آپ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی، گناہ چھوڑ جاؤں، میں گناہ چھوڑ دوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصلی رحمت اس بندے پہ نازل ہوتی ہے جو گناہ کو چھوڑتا ہے. بد نظری کر کے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، جھوٹ بول کے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، سودی کاروبار کر کے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، ہے نا، دھوکہ دے کہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. کسی کی گاڑی پڑی ہوئی چرا لی آپ نے، کسی کا پیسہ ہے وہ مار لیا، بہنوں کو حق نہیں دیا، وراثت میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. میرے دوستوں، جھوٹی گواہی دی آپ نے جا کے سپریم کورٹ یا کورٹ کے اندر جا کے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. کسی پہ ظلم کر دیا، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. گانے سن رہے ہیں، بے حیا کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، سینما میں جا رہے ہیں، اور ڈسکو کلب اور کہاں کہاں، جہاں جہاں نفس چاہتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ٹھکانے اور اڈے نہیں ہیں. اللہ کی رحمت نازل کہاں ہوتی ہے؟ میرے شیخ حضرت اللہ فرماتے تھے، ان رحمت تنزل عند ذکر الصالحین فضل عند وجودہم. آج ہمیں اللہ والوں کے مجلس سے اچھی نہیں لگتی، بزرگوں کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا، وہاں تو صرف جی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. میرے دوستو، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. جہاں پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ان رحمت تنزل عند ذکر الصالحین، فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. فضل عند وجودہم، چلے جائے کہ جہاں اللہ تعالی اللہ والے خود موجود ہوں. ایک 100 قاتل کو حکم ہو رہا ہے کہ میں اللہ والوں کے پاس جاؤ، وہاں جا کے تمہاری بخشش ہو جائے گی، رحمت نازل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہوائیں، یہ رحمت کی ہوائیں جو ہیں، یہ میں دوستو ایسی مجالس ہوتی ہیں جہاں ذکر اللہ ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو، اللہ کو یاد کرنے والے بیٹھے ہوں، وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی مجالس میں جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں. جو تربیت بچوں کی بچپن میں ہو جائے گی وہ راسخ ہو جاتی ہے. آپ ماں باپ اپنے بچے کو اس کے دماغ میں بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، ایسی راسخ وہ بات ہو جاتی ہے کہ مرتے دم تک اس کے دماغ سے بات نکلتی نہیں ہے. بس کیا ہے، یہ بچپن کا اثر ہے نا، بچپن سے ہی ماں کہتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے. بچپن سے ہی ہم بچوں کو بتائیں گے تو آپ کا اللہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، صحابہ کرام کون ہے، اخلاق سکھائیں گے، تو یہ بچپن کی عادتیں راسخ ہو جائیں گی ان کے اندر. کبھی بھائی راستے سے تو ہٹ جانا، بڑے بھی ہٹ جاتے ہیں، بچے چاہے بچے تو دور کی بات، بڑے بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو تربیت آپ نے کی ہے، جو اللہ کے احکامات بچے کو بتائے ہیں، بزرگوں کے پاس لے کے گئے ہیں، تو ان کے قلب کے اندر ایک ایسی شے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دور جائیں گے بھی پھر وہ راستے میں اللہ ان کو لے آئیں گے، راستے میں آ جائیں گے، توبہ کر کے پھر وہ راستے میں آ جائیں گے. جس شخص نے توبہ کر لی تو بھائی وہ راستے سے کہاں بھٹکا ہوا ہے. توبہ تو اس لیے تو اللہ نازل فرمائی ہے، توبہ تو اسی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ادعو اللہ انتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے، ہے نا. تو آپ نے توبہ، سچی توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی، اب پکا یقین رکھے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، میری توبہ قبول ہو گئی ہے. اب یہ خیال دل میں لانا کہ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، میرے کیسی توبہ قبول ہوگی، میں نے تو یہ فلاں گناہ کیا، وہ گناہ کیا، یعنی شیطان اتنا زیادہ فوکس کرتا ہے، زوم کرتا ہے نا، زوم کرتا ہے ہمارے گناہوں کو، یعنی منفی نہیں پازیٹو زوم کرتا ہے وہ. جہاں ہمارے گناہ جو ہے مثال کے طور پہ 30% ہے، اس کو زوم کر کے 300 میں لے جاتا ہے. ایسا اس کے اندر زوم کرنے کا آلہ ہے، جیسے لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے کوئی چیز دیکھنی ہو، موبائل میں ہوتی ہے، زوم کر کے اس کو قریب سے دکھا دیتے ہیں. تو شیطان جو چھوٹا گناہ ہے ہمارا ہے، اس کو اتنا زوم کر کے دکھاتا ہے، اتنا عظیم بنا دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے، اس کو منفی میں زوم کر کے چھوٹا سا کرا دیتا ہے. تو انسان جو ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میں کیسے بخشا جاؤں گا. ارے بھائی، آپ کے کتنے ہی گناہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت غیر محدود کے سامنے تو کم ہی ہوں گے. کیا اللہ کی رحمت سے بڑھ جائیں گے کیا؟ हाथी के ऊपर एक मच्छर आके बैठा, उसने कहा, जब उड़ने लगा, मेरे प्यारे भाई हाथी जान माफ करना, आपको तकलीफ पहुंची, मैंने तो खून जो है ना आपकी इजाजत के बगैर चूस दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। हाथी कहता है, अरे नादा, तू ना बताता तो मुझे पता ही ना चलता, तुम्हारा जिस्म क्या, तुम्हारा खून चूसना क्या, तुम्हारा आना क्या, तुम्हारा जाना क्या, कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तो तुम जैसे कितने मच्छर आ जाए तो कुछ हैसियत ही नहीं है। तो अल्लाह की रहमत की क्या है मेरे दोस्तों, क्या रहमत का ठिकाना है, उनकी रहमत कितनी वसी है। इसलिए हम कितने ही नालायक हो चुके हो, शराबी, जानी, और ऐसे माशरे में हम रहते हैं जहाँ पे हर वक्त नंगी फिल्में, नंगी औरतें, टांगे खुली हुई हैं, शैतान जो है वो हमें टांगता रहता है हर वक्त टांगे दिखा दिखा के। कितना ही हो, मेरे शेख फरमाते थे, जहाँ कीचड़ ज्यादा हो, जहाँ पे ये गंदगी ज्यादा हो, जहाँ पे आंधी तूफान ज्यादा होता है, कपड़े जल्दी जो खराब हो जाते हैं, तो ऐसे ममालिक में अगर हम रहते हैं जहाँ उरियानी का कीचड़ ज्यादा है, बेहयाई का तूफान ज्यादा है, और यानी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह से दूर करने वाली हैं, तो भाई वहां पे सर्विस भी ढीली चाहिए होती है। आप तौबा करते रहे, तौबा से पाक होते रहे, नियत कर लें उस वक्त तौबा के वक्त कि अल्लाह दोबारा मैं गुनाह नहीं करूंगा, बस आप पाक हो गए, आप पाक हो गए। अपने भरोसे पे तौबा नहीं करें, अल्लाह के रहमत के भरोसे पे तौबा करें कि अल्लाह मैं दोबारा ही गुनाह नहीं करूंगा, मैं जानता हूं मैं कमजोर हूं, शैतान मुझसे दोबारा गुनाह कराएगा, लेकिन ए अल्लाह आपने हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी ने हुक्म दिया है कि अत्ताइब, फरमाया है कि अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला तो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। अल्लाह मैंने सच्ची तौबा कर लिया, मुझे अपना प्यारा बना लीजिए ना, मैं जब आपका प्यारा बन जाऊंगा तो कोई प्यारा अपने प्यारे को गलत काम में देखना नहीं चाहता, ना उसको मुलव्वस करना चाहता है। जब मैं आपका प्यारा बन जाऊंगा तो आप भी मुझे नहीं देखना चाहेंगे। मेरे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक देहाती गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज मुबारक पे और जाके दुआ करने लगा कि अल्लाह आप जानते हैं कि अगर मुझे आपने नेक बना दिया, मुझे अल्लाह वाला बना दिया आपने, और मैं आपका फरमा बदार बन गया, तो आपका नबी ये जहां आराम फरमा है खुश हो जाएंगे, और अगर आपने मुझे यानी शैतान बना दिया और आपने मुझे गुमराह कर दिया और मुझे जो है गुनाहों में डाल दिया, तो देखिए शैतान खुश हो जाएगा फिर। हम अब आप क्या चाहते हैं, शैतान को खुश करना चाहते हैं या अपने नबी को खुश करना चाहते हैं? अब आप वो देख लें कैसी दुआ मांगी उसने, है जाहिर बात है। ये अजीब अजीब है दोस्तों, अल्लाह ताला किसी ऐसी चीज के मोहताज नहीं होते, बंदे की कल्ब की हालत देखते हैं वो। अगर उसके पास ताबीरात के अल्फाज नहीं भी हैं तो उसके कल्ब के अंदर अल्लाह ने ऐसी ताबीरात उसको सिखा दी हैं कि अल्लाह ताला खुद समझ लेते हैं कि मेरे बंदा दिल से क्या चाहता है। उसके पास अल्फाज नहीं होते ताबीरात करने के, लेकिन अल्लाह ताला जो हमारे जहाँ रब से ज्यादा करीब है, वो अल्लाह हमारे कल्ब की कैफियत को जान लेते हैं कि मेरा बंदा इस वक्त क्या चाह रहा है, लेकिन अपने कैफियत को, अपने कल्ब की कैफियत को अपने जुबान पे उसकी तर्जुमानी के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन कल्ब की जो कैफियत है वो तर्जुमानी के मोहताज नहीं होते। अल्लाह ताला उस कैफियत को जान लेते हैं, चाहे अच्छी कैफियत हो या बुरी कैफियत हो। ये अल्लाह ताला जो है याला मुखाइनतल आयुनी वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखों की जो ख्यानत है, सुभान अल्लाह, हमारी ये आंखें अल्लाह ने पैदा की हैं, ये आंखें अमानत हैं, अल्लाह ने पैदा की हैं, किसी बाप ने ये नहीं कि जाके पैसे से खरीद के ले आई आंखें, ये अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो ये अमानत है। अल्लाह फरमाते हैं ये तुम ख्यानत कर रहे हो आंखों के साथ, किसी की माँ बहन खाला भूभी बेटी को देख रहे हो, तो मैं तो जानता हूँ तुझे किसने इजाजत दी इस चीज काम की, जब मैंने इस चीज को हराम कर दिया है तो तुम क्यों किसी की माँ बहन खाला भूभी को देखते हो। इस ये दरवाजा है, गेटवे टू द हार्ट, इससे गेटवे है, ये दरवाजा है आंखें, आंखों से सूरत इंसान जो है वो देखता है और फिर वही सूरत कल में जाके असर करती है। जैसी जैसी चीजें आप देखेंगे कल में जाके उसका असर करेंगे। इसलिए अतिब्बा ने लिखा हुआ है कि अपने पैखाने को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पैखाना देखने से भी दिल पे असर होता है, आंखों पे असर होता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं और उसको दिल पे असर होता है। इसलिए अच्छी चीजें लिखा हुआ है कि खुशबू उसको सूंघना चाहिए, इससे फरहत होती है कल्ब में और दिमाग में फरहत होती है। तो जब ये चीजें जो है कल्ब पे असर कर सकती हैं, तो मेरे दोस्तों बुरी सोहबत, बुरी चीजें, बेहयाई के प्रोग्राम, उनको देखना, यूट्यूब के चैनल, उनकी चीजें, उनकी बेहयाई, एक प्रोग्राम आपने देखा और यूट्यूब 10 ऑप्शन और आपको दे देता है, ये भी 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 है, सारे गुनाह आपके सामने खोल कर रख देता है। तो ऐसी गली में ऐसे ऐसे जगह पे जाना ये मोमिन के लिए जेबा नहीं है। अल्लाह ने हमें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों। हिम्मत करके इन सब गुनाहों को छोड़ देना चाहिए, फिर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो आज हम अल्लाह की रहमत किस तरह से अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि अल्लाहुम्मा रहमनी बितरकिल मासी वला तुश्किनी बिमासियतिक। दोस्तों आज हम शिकायत करते हैं अपने बदबख्ती का, आज शिकायत करते हैं कि हमारी दुनिया खराब है, उसकी वजह यही है कि गुनाहों की नहुसत की वजह से हमारे दुनिया के मामला खराब हैं। दीन के मामला तो खराब है ही है, दुनिया के मामला भी गुनाहों की वजह से खराब है हमारे। तो यारे मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे, दुनिया सही करने के लिए दीनदार बन जाओ यार। अरे दीनदार बन जाओ दुनिया सही करने के लिए, लेकिन अल्लाह की रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा बंदा दीनदार बन जाए और इसके दीन से इसकी दुनिया ऐसी ही रह जाए। हैं दुनिया नियत तो उसकी सिर्फ दुनिया सवारने के लिए है, तो उसी में अल्लाह ताला उसको फिर दिशा कोई दे देते हैं। ये अल्लाह की रहमत है ना। तो क्या अल्लाहुम्मरहमनी बितरकिल मासी, अल्लाह मैं आपसे ऐसी रहमत का सवाल करता हूँ कि जो मुझे गुनाहों से दूर ले जाए। सुभान अल्लाह, बताइए क्या अजीब दुआ है। अल्लाह गुनाह से मुझे दूर कर दीजिए। जो सबर चलता है, जो बंदा गुनाहों से दूर होता है उस पर रहमत की बारिश होती है। वला तुश्किनी बिमासियतिक, और मुझे शकी बदबख्त न बनाइए मेरे गुनाहों की वजह से। तो इस गुनाह के अंदर दोनों, ये गुनाह करना उसमें खासियत है बदबख्ती की, शकावत की, मुसलसल गुनाह करता रहता है, तोबा नहीं करता है, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जो तोबा कर लेता है उसे गुनाह तो माफ हो गए, लेकिन उसका इरादा होता है कि बदवारा गुनाह नहीं करूंगा, है तो उसकी तोबा कबूल हो गई। इरादा नहीं होना चाहिए, पक्का इरादा कर ले कि दोबारा गुनाह नहीं करना। मैं कि फिर गुनाह हो गए फिर तोबा कर लो, फिर गुनाह हो गए फिर तोबा कर लो। 70 दफा दिन में गुनाह आपसे हो जाता है, आप तोबा को नहीं छोड़ें। तोबा का रास्ता अल्लाह ने खोला हुआ है। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह मुझे इस्मत अता फरमा, मुझे मासूम बना दीजिए, मुझसे गुनाह ना हो। ये खास एक औलिया अल्लाह का ये हाल होता है, वो चाहते हैं कि बस हम बस अल्लाह की नाफरमानी हमसे ना हो, चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हमसे ना हो। ऐसा उनको अल्लाह से लगाओ और ऐसा अल्लाह के साथ उनकी जान चिपट जाती है, चिमट जाती है कि वो अल्लाह की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चा जैसे अपनी माँ के साथ इस कदर चिमट जाता है कि डाकू लोग उसको अलग करना चाहते हैं, अपनी माँ को दोनों हाथों से गर्दन में डाल लेता है और फिर उसको लिपट जाता है और फिर सीने से लग जाता है और फिर फू 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 रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अल्लाह ए मेरी अम्मा मुझे जुदा ना होने दे, ए मेरी अम्मा मुझे जुदा ना होने दे अपने से, मुझे जुदा ना होने दे। वैसे फरमाते थे अल्लाह से ऐसा ताल्लुक हो जाए कि जब गुनाह हमारे करीब आने लगे या हमें गुनाह हमें आपसे दूर करने लगे, ख्यालात आने लगे गुनाहों के, उस वक्त मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से रोने लगो कि अल्लाह मुझे अपने से जुदा ना होने दीजिए। रो पुकारो अल्लाह को, अल्लाह मुझे आपसे जुदा ना होने दे, अल्लाह मुझे आपसे जुदा ना होने दे। तेरे बिन क्यों अंधेरा अंधेरा हुआ, मेरी दुनिया का शम्सो कमर क्या हुआ, ہر بندے کے فرشتے فرماتے تھے اہل اللہ کے اپنے شمس و قمر ہوتے ہیں. ایک تو دنیا کا سورج ہوتا ہے, چاند ہوتا ہے, یہ تو سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایک الگ شمس و قمر عطا فرماتے ہیں, ان کے قلب کو جو ہر وقت روشن لگتے ہیں, اس میں کبھی بھی خشوع اور خشوع نہیں آتا, کبھی گرن نہیں لگتی اس پہ. اس کا براہ راست تعلق اللہ کے نور سے ہوتا ہے, اللہ کی تجلی سے ان کا دل کا جو سورج ہوتا ہے, دل کا جو چاند ہوتا ہے, وہ اللہ کے نور سے مستفید رہتا ہے. وہ کبھی بھی اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کبھی بھی ہمارے قلب میں اندھیرا آئے. گناہ کی لذتوں کو وہ ہزار دفعہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست ناراض ہوتا ہے. اللہ کو ناراض کر کے کیسا مزہ ہم پائیں گے؟ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے مزہ حاصل کر رہے ہیں, حضرت حکیم علی مولا فرماتے ہیں ان کو مزہ حاصل نہیں ہے. ایک شخص اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے, باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا, اب چوری چوری چپکے سے پیچھے کے دروازے سے آتا اپنی ماں کے پاس, اما ایک بسکٹ دے دو, بہت بھوک لگ رہی ہے, ایک بسکٹ دے دو, چائے کی پیالی پلا دو, تو وہ مزہ اس کو ملے گا بسکٹ کے اندر؟ نہیں. چوری چوروں کی طرح وہ چائے پی رہا ہے, چوروں کی طرح وہ بسکٹ کھا رہا ہے باپ کو ناراض کر کے. تو جو لوگ اپنے اللہ کو ناراض کر کے نعمتیں اڑا رہے ہیں, واللہ ان کو صحیح مزہ نعمتوں کا نہیں ملتا. مجرموں کی طرح وہ کھا رہے ہیں, مجرموں کی طرح وہ پی رہے ہیں, مجرموں کی طرح وہ عیاشی کر رہے ہیں, دل میں خوف ہر وقت رہتا ہے, بے چینی رہتی ہے, اس طرح کی کیفیت رہتی ہے. کیونکہ جو اس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شخص تجھے جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تیری ذات خود جہنم بن چکی ہے. اللہ تعالی کی ناراضگی کا اثر دنیا میں وہ دیکھے گا, اس کا قلب پریشان ہوگا, قلب کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جائے گی. جو جہنم کا مزاج ہے, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ لوگ وہاں جئیں گے نہ مریں گے, موت و زندگی کے درمیان کشمکش میں رہے گا, یہی حال ہے ان لوگوں کا ہے جو اپنے اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں جی رہے ہیں. ایسے لوگوں کے میرے دوستو سمجھنا کہ بڑے ترقی والے لوگ ہیں. ارے کیا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گئے, ترقی کر کے تو انہوں نے تو سوفسٹیکیٹڈ میزائل بنا لیے اور کیسے کیسے اسلحے بنا لیے, ترقی کر کے کمپیوٹر کے اندر ایک ایسی چپ ڈال دی کہ بس وہ جی دنیا بالکل ٹاپ ٹاپ ہو گئے, ایسی ترقی کر لی انہوں نے. یہ دنیا کی ترقی ترقی نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ حقیقی ترقی وہ ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سے تعلق کر لے, اس تعلق کے ساتھ اگر یہ ترقی ہے تو پھر تو بہت اچھی ترقی ہے. لیکن اس ترقی کو جو حقیقی ترقی ہے, اس سے صرف نظر کر کر اور مادیات ترقی کے اوپر آپ نظر کر رہے ہیں تو یہ ترقی نہیں ہے. دنیا کی ترقی آپ کو ملے گی لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کو سوچتا ہے, آنے والی کیسی زندگی ہے, میرے اوپر وہ وقت آنے والا ہے کہ مجھے قبر میں اکیلا لٹا دیا جائے گا. جس شخص سے گناہ نہیں چھوٹتے وہ مراقبہ کرے اس چیز کا, میں اکیلا ہوں, میری موت آ گئی ہے, اور جتنے بھی حرام مزے ہیں سب ختم ہو گئے ہیں, مجھے تخت پہ لٹا دیا گیا ہے, اب غسل دیا جا رہا ہے اور مجھے کفنایا جا رہا ہے, نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے, مجھے اب قبر میں اکیلے لٹا کے سب چلے گئے. میرا بہلانے کا سامان, میرا موبائل فون جو 1.5 لاکھ روپے تھا وہ بھی ساتھ نہیں آیا. ارے میری وہ لڑکی جو حسینہ تھی جس پہ میں اتنے پیسے خرچ کرتا تھا, کبھی مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے ماں کے اوپر خرچ کروں, باپ کے اوپر خرچ کروں, اس پہ میں 1 لاکھ روپے خرچ کر چکا, وہ بھی ساتھ نہیں آئی. میرا جو زبردست میرا قسم کا جو میری گاڑی تھی وہ بھی ساتھ نہیں آئی, میرا کمرہ, میرا بنگلہ, کچھ بھی ساتھ نہیں آیا. اس وقت انسان کو دنیا کی بے وفائی کی حقیقت معلوم ہوگی, لیکن وہ دوستوں وہ دیر ہو جائے گی نا, تو بہت دیر ہو جائے گی. عقل مند آدمی جیتے جی اس چیز کو سوچ لیتا ہے کہ جو چیز میرے ساتھ قبر میں جائے گی میں اس پہ محنت کروں, یہ دنیا کے وسائل ہیں، یہ تو ساتھ دنیا میں رہ جائیں گے، ہمارے ساتھ جو قبر میں چیز جانے والی ہے میں اس پہ محنت کروں، اس کو حاصل کروں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اولیاء اللہ کی اللہ ہم سب کو اپنی حیات نصیب فرمائے، اولیاء صدیقین جیسا ایمان نصیب فرمائے، ہمارے قلب میں ایمان کی اور اسلام کی محبت کو بھر دے. اور اللہ تعالیٰ جو محاسن ہیں اسلام کے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے قلب پہ کھول دیجئے، اور ان ساری خوبیاں ہمارے دل پہ منکشف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں 100% تقوی والی حیات عطا فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ کبھی ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہمیں توبہ کی توفیق سے نواز دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ رہنے دیجئے. اس طرح اگر اللہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے پیشاب کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، تو ماں اس کو دور نہیں کرتی، اس کو صفائی کر کے، اس کو نہلا دھلا کے، اس کو صاف کپڑے پہنا کے پھر اس کو پیار کرنے لگتی ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے نفس اور شیطان جو ہیں یہ ہمارے ہمیں ناجس کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی گندگیوں میں ہمیں ڈکیلتے رہتے ہیں. اے اللہ آپ تو سب پہ جازیب، سب پہ اللہ آپ جو ہیں جال جازبی بر جازبا اے مشتری، جازبی بر جازبا اے مشتری. اے اللہ آپ تو جتنے بھی جازب ہیں سب پہ غالب ہیں. اے اللہ جتنے بھی اپنی طرف کھینچنے والے ہیں سب پہ آپ بھاری ہیں. اے اللہ آپ کی طاقت سب پہ بھاری ہے. اے اللہ نفس و شیطان ہمیں گناہوں میں ڈکیلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی طاقت تو اس سے بھی زیادہ ہے. اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق سے نواز دیجئے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات سے جدا نہ کیجئے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات سے جدا نہ کیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمت شیرانہ عطا فرما دے. اے اللہ جس طرح سے کو گھر میں سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، تو کس زور سے ہم چلاتے ہیں، بھاگتے ہیں، جان کی بازی لگا کے اپنی جان کو بچاتے ہیں. اے اللہ گناہوں سے بھی اے اللہ اس سے زیادہ ہمیں چلانے کی اور اپنی ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اس سے بڑھ کر اے اللہ جان کی بازی لگا دیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اے اللہ اپنی رحمت سے دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، دونوں جہاں کی نعمتیں ہمیں عطا فرما دیجئے، کیونکہ آپ خالق کے دو جہاں ہیں، دونوں جہاں کا پیدا کرنے والے ہیں آپ، آپ کے قبضے میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں، خوبیاں ہیں، بلائیاں ہیں. اے اللہ جو ہم سب بلائیاں مانگتے ہیں، اے پیارے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اقارب اور دوستوں کو، یاروں کو، سب کو اے اللہ اپنا خاص تعلق عطا فرما دیجئے. اے اللہ سنانے والے کو بھی، جو موجود ہیں سن رہے ہیں، جو غائب ہیں یا اللہ جو انٹرنیٹ پہ اور جو ہمارا یہ باتیں سن رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ آپ کے لیے سنتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے، سنانے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے ساتھ ایسا گہرا تعلق پیدا فرما دیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہم تو بالکل ہی کمزور ہیں آپ کے راستے میں. اے اللہ لیکن جس لومڑی کے پشت پر شیر کا ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ہے. میرے مالک اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کا سہارا اور اپنے جذب کی جو شان ہے ہمارے ساتھ رکھیے، اور ہمیں جذب فرما کر اپنا بنا لیجئے. یا اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے، روحانی ہو جسمانی ہو، اس کے شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو مقروض ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دیجئے. یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں، جن کے ہونے والے ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے احسن طریقے سے سنت کے مطابق سارے کام کروا دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے، آپ کی رحمت کا سہارا ہی ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. اے کریم مالک دست بخشا جانب زنبیل ما، ہماری جو کمزوریوں کی طرف اپنا دست کرم بڑھائیے. اے اللہ ہماری خالی بھیگ پیالے ان کی طرف اپنا دست کرم بڑھا دیجئے اور اپنے کرم کی محبت کی نسبت کی تعلق مع اللہ کی اور خشیت کی اور اللہ جتنے بھی اخلاق حمیدہ ہیں سب کا اللہ ہماری ان پیالیوں میں بھر دیجئے, ہمیں عطا فرما دیجئے. اور اللہ اپنے رحم سے ہمارے جتنے بھی اقابر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما دیجئے. اللہ ان کے نقش قدم, ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلا دیجئے اور ہمارے مشائخ کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے رحموں سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نعمتیں عطا فرما دیجئے. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاء ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.